موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کم کر دیا تھا. تو وہ چند مادوں کے چند مسائل ہیں, ورنہ بحث تو مجموعی شریعت ہوئی. جی یہ اگر آپ سمجھ لو اس حدیث کو, حضرت ناس سے روایت کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتاب رجولانی کی کتنا ابن زبیر, حضرت عبداللہ بن زبیر کے کتنے کے زمانے میں جب عبداللہ بن زبیر کے اوپر حجاج نے محاصرہ کیا ہوا تھا, حملہ کر رہا تھا, تو اس وقت میں دو آدمی آئے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس اور آ کر انہوں نے عرض کیا کہ ان الناس ضیعوا, لوگ تو ہلاک ہو رہے ہیں, وانت ابن عمر و صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, فما یمنعک ان تخرج, تو آپ کیوں نہیں نکلتے باہر اور اس فتنے کے خلاف کیوں جہاد نہیں کرتے. فقال یمنعنی ان اللہ حرم دم اخی, تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تم کہ تو کیا چیز روکنے والی ہے, مجھے یہ بات روک رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کا خون حرام کیا ہے, مسلمان کا خون, تو میں مسلمان کے اوپر تلوار اٹھانا نہیں چاہتا. قالا, تو انہوں نے کہا کہ علم یقول اللہ فقاتلوہ حتی لا تکون فتنہ, اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ قاتلوہ حتی لا تکون فتنہ, تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ قاتلناہم حتی لم تکون فتنہ, ہم نے جہاد کیا مشرکین سے یہاں تک کہ فتنہ نہیں رہا, یعنی شرک کا فتنہ ختم ہو گیا. وکان دین للہ, اور غلبہ اللہ کا ایسے دین کا ہوا. فانتم تريدون ان تقاتلوا حتى تكون فتنه, اور تم چاہتے ہو کہ قتال کریں یہاں تک کہ فتنہ پیدا ہو جائے, تو اللہ تو تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ فتنہ نہ ہو سب تک قتال کرو, تم کہتے ہو اور یکون الدین لغیر اللہ, اور دین غیر اللہ کا ہو جائے. اصل میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک مشاجرات صحابہ کے دوران یہ تھا کہ وہ انہوں نے کسی فریق کی کے ساتھ نہیں دیا, بلکہ فتنے سے کنارہ کش رہے, سمجھے نا. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت میں صحابہ کرام کے تین فریق ہوئے, بعض صحابہ نے ایک فریق کا ساتھ دیا, بعض دوسرے کا ساتھ دیا, بعض کنارہ کش رہے, جن پر حق واضح نہ ہوا تو وہ کنارہ کش رہے. یہ حکم بھی ہے فتنے کے عالم میں کہ اگر جب مختلف مسلمانوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہو رہی ہو تو جس کے اوپر حق واضح ہو جائے جو فلاں کے ساتھ ہے اس کو چاہیے کہ اس کی معاونت کرے, اور اگر کسی پر حق واضح نہیں تو وہ کنارہ کش رہے. یہ جو حکم ہے, اب جو شخص کے جس پر حق واضح ہو گیا ہے جو فلاں کے ساتھ ہے اور وہ اس کا ساتھ دے رہا ہے, تو اس کو نہیں چاہیے کہ اس شخص کو مجبور کرے جس پر حق واضح نہیں ہوا, سمجھے نا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہیں حضرات میں سے تھے کہ جو اس فتنے کے دوران یہ فرماتے کہ بھائی مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی ہے اور دونوں طرف مسلمان ہیں, میں کسی فریق کا ساتھ نہیں دوں گا, کیونکہ اگر تلوار اٹھاؤں گا تو کسی نہ کسی مسلمان کی گردن پر پڑے گی اور میں مسلمان کا خون اپنے ہاتھ سے نہیں بہانا چاہتا. یہ موقف تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا, اور وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر کتنا ہی برے سے برا حکمران آ جائے مسلط ہو جائے, لیکن جب اس کا غلبہ ہو گیا تو اب اس کے خلاف بغاوت نہیں, اس کے خلاف بغاوت نہیں ہونی, بلکہ بس اب جس حد تک وہ کسی گناہ پر مجبور نہ کرے اس وقت تک اس کی اطاعت کرو, سمجھے نا. چنانچہ اب یہ حجاج بن یوسف تھا یا اور مروان تھا اور وقت لوگ تھے, یہ ایسے لوگ تھے کہ جن کو عام طور سے صحابہ کرام ناپسند کرتے تھے, مگر یہ مسلط ہو گئے تھے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا ساتھ دیا, اس معنی میں کہ ان کی اطاعت قبول تھی اور ان کے خلاف تلوار اٹھانے کا اقدام نہیں کیا, سمجھے نا. اور وہ فرمانے تھے کہ جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت فرمائی ہے کہ جب تمہارے اوپر اگر عبد حبشی مجدع الاطراف کی امیر بنا دیا جائے تو تم اس کی سمع اطاعت کرنا, تو میں ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤں گا. چنانچہ ان کے میں بڑی سختیاں ہوئیں ایسے موقع پر. ایسا آدمی جو ہوتا ہے نا, وہ جو جوشیلے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے آدمی کو پریشان کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں. دیکھو آ کے, یعنی وہ آدمی آ کے حضرت عبداللہ بن عمر جیسے انسان کو جہاد کا درس دے رہے ہیں, جب قاتل لوگوں نے کہا تو گناہ فتنہ تھا، ان پر عمل کرو. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، مشرکین کے خلاف جہاد کیا، اس کو آ کر درس دے رہے ہیں، ابھار رہے ہیں. تو جو جوشیلے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے موقع پر جو مقتدل مزاج لوگ ہیں ان کو پریشان کیا کرتے ہیں، سمجھے نا، چنانچہ سختیاں ہوئی ان کے اوپر. اور جو جوشیلے لوگ تھے انہوں نے ان کو تنگ کیا اور متہم کیا، تہمتیں لگائیں کہ یہ تو حکومت کے ساتھ مل گئے ہیں، فلانا ہو گیا ہے، اس واسطے ان کی بات نہیں ماننی چاہیے. یہ سب تانے حضرت عبداللہ بن عمر نے سہے اور اپنے موقف پر ڈٹے رہے. اسی واسطے امام زہری کا ایک مقولہ بڑا ہی حکیمانہ ہے، جو میں نے جب پہلے بار پڑھا تو واقعی وجد آ گیا. انہوں نے امام زہری نے فرمایا کہ اقتدو بے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلم و ببنہی فی الفتنہ، کہ جب امن کی حالت ہو تو اقتدا کرو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور جب فتنہ ہو تو ان کے بیٹے کی، یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. سلم کی حالت میں عمر کی اقتدا کرو اور فتنے کی حالت میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ موقف تھا ان کا کہ جب بھی مسلمانوں کے درمیان تلوار چلے تو اس میں اگر کسی پر حق واضح ہو جاتا ہے کہ فلاں کے سن جو فلاں حق پر ہے فلاں باطل پر ہے، تو جس کو حق پر سمجھتا ہے اس کا ساتھ دے، اس کے ساتھ تعاون کرے، اور جس پر حق واضح نہیں ہوا وہ خاموش رہے، کسی کا ساتھ نہ دے، اور پھر اس کو دوسرے لوگوں کو متعون کرنا درست نہیں. اسی سے پتا چلا کہ یہ سیاسی معاملات میں جو موقف مختلف ہو جاتے ہیں لوگوں کے، کسی نے ایک موقف اختیار کر لیا، کسی نے دوسرے موقف اختیار کر لیا، اور دونوں جو ہیں وہ مستند ہیں کسی نہ کسی دلیل شرعی کی طرف، تو ان میں سے کسی کو بھی ملامت نہیں کی جا سکتی، اور نہ کسی فریق کو یہ حاصل ہے کہ وہ دوسرے کو مجبور کرے کہ میرے موقف کو اختیار کرو، سمجھے نا. اب دیکھو صفین اور صفین کے موقع پر عین میدان جنگ گرم ہے، حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، صحابہ کی ایک جماعت ان کے ساتھ، صحابہ کی دوسری جماعت ان کے ساتھ، لڑائی ہو رہی ہے باقاعدہ، خونریزی ہو رہی ہے. شام کو جب جنگ بند ہوئی تو کہتے ہیں کہ ادھر کے صحابہ ادھر کے صحابہ کے ساتھ جا کے مل گئے، کھانے اکٹھے کھا رہے ہیں اور نماز اکٹھی پڑھ رہے ہیں، صبح کو پھر جنگ کے میدان میں آ گئے، سمجھے نا. یہ ہوتا تھا، جب کھانا بھی اکٹھے کھا رہے ہیں بہت سے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کھانا حضرت معاویہ کے لشکر میں جا کے کھاتے اور نماز حضرت علی کے لشکر میں جا کے پڑھتے. تو کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا قصہ کہ آپ کھانا وہاں کھاتے ہیں اور نماز یہاں پڑھتے ہیں؟ تو کہا کہ کھانا وہاں اچھا ہوتا ہے، نماز یہاں اچھی ہوتی، لہذا دونوں کا حق ادا کر رہا ہوں. تو حالانکہ اتنا زبردست اختلاف ہے کہ تلوار چل رہی ہے، اس کے باوجود یہ بات ہے کہ دوسرے کے موقف کو احترام کیا جا رہا ہے. اسی واقعہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا یہ لوگ جو آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ وغیرہ، کہ کیا یہ کافر ہو گئے؟ کہا کہ نہیں، لیسو کفرتن ولا فساقن، انما هم اخوانهم بغوا علینا، ہمارے بھائی ہیں لیکن ہمارے خلاف بغاوت پر آ گئے، لہذا میں ان سے لڑ رہا ہوں، تو نہ کفر نہ کافر نہ فاسق. تو اس لیے یہ جو یہ بڑی اہم بات ہے جو یہاں پر حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہاں پر منقول ہے، کہ ایسے معاملات کے اندر ایسا موقع اختیار کر لینا جس میں کوئی لچک نہ ہو، جس میں دوسرے آدمی کے موقف کا کوئی احترام نہ ہو، اور اس کو متعون کرنا ہر حالت میں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے. اختلافات صحابہ کرام میں بھی ہوئے لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک دوسرے کے موقف کا احترام کیا، لہذا اس میں ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو جانا، جوشیلہ ہو جانا اور دوسرے کو متعون کرنا، اس کو طرح طرح کے القاب سے یاد کرنا، یا اس کے ایمان پر شک کرنا، یا اس کے نیتوں پر حملہ کرنا، یہ کسی طرح بھی جائز. سمجھ گئے بھائی؟ چلو دیکھو یہاں پر کیا فرمایا. اچھا آگے فرمایا کہ قال فما قولک فی علی و عثمان، حضرت علی و عثمان کے بارے میں پوچھا کہ ان کے بارے میں کیا رائے ہے. قال اما عثمان فکان اللہ عفا عنہ، حضرت عثمان کے بارے میں تو قرآن نے صراحتاً لقد عفا عنکم کہہ دیا تھا نا. واما انتم فکرتم ان یعفو عنہ، تم لوگوں نے اس بات کو برا سمجھا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے حضرت عثمان کو اور ان کے اوپر چل دوڑے تم لوگ. واما علی فابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقتلوه واشار بيده قال هذا بيته حيث ترون، یہ نظر آ رہا ہوتا مطلب ہے کہ حالانکہ بظاہر تو دو الگ الگ فریق تھے نا، حضرت عثمان شیعہ عثمان اور شیعہ علی، دونوں گروہ الگ الگ تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر نے دونوں کی فضیلت بیان فرمائی کہ حضرت عثمان بھی قابل صدا احترام ہے، حضرت علی بھی قابل صدا احترام ہے، لہذا میں ان میں سے کسی کو بھی غلط نہیں سمجھتا اور میں ان کے کسی کے بارے میں بھی کوئی ایسا کلمہ تقلیل نہیں کہنا چاہتا کہ جس سے ان کی شان میں کوئی ادنا گستاخی بھی لازم آئے. تو یہی موقف ہے علماء اہل سنت کا کہ کسی بھی صحابی کی شان میں ادنا گستاخی کا کلمہ نہ کہا جائے. اسی ٹائم میں پوچھا ہے کہ مشاجرات صحابہ میں اہل سنت والجماعت کا اصل مسلک توقف ہے یا تقیہ اور تصویب. بات یہ ہے کہ اس حد تک تو تصویب اور تقیہ جو ہے وہ علماء سنت کا مسلک ہے کہ جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت راشدہ پر حرف نہ آئے، کیونکہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ حضرت علی خلیفہ راشد تھے، سمجھے نا، اور خلیفہ راشد ہونے کی وجہ سے یہ کہا علماء سنت کا مسلک یہ ہے کہ وہ حق پر تھے اور ان کے مخالفین سے اجتہادی خطا ہوئی تھی، سمجھے نا. لیکن اگر کوئی شخص حضرت علی کی خلافت راشدہ کا انکار کیے بغیر توقف اختیار کرے، سمجھ لو بات، حضرت علی کی خلافت راشدہ کا انکار کیے بغیر توقف اختیار کرے تو اس کی گنجائش ہے علماء اہل سنت کے مسلک میں، اسے بھی کوئی. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تلک الدماء طہر اللہ عنہا شیوخنا افلا مطہر بیا مانہا السنتنا، یہ وہ خون ہے کہ لگا نے ہمارے تلواروں کو محفوظ رکھا ان میں ملوث ہونے سے، تو اپنے زبانوں کو ہم کیوں نہ روکیں. تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضرت علی کی خلافت راشدہ مسلم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمجھے نا، البتہ یہ کہ اس معاملے میں، خاص معاملے میں جو حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان پیش آیا، کس کا موقف زیادہ اقرب الحق تھا، اس معاملے میں توقف کرتا ہوں، تو اس کی بھی گنجائش ہے علماء اہل سنت کے مسلک. لیکن اس کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت راشدہ پر شک کرے اور کہے کہ ان کی خلافت راشدہ مشکوک ہے، کیونکہ ساری امت کا اس پر اجماع ہے کہ وہ خلیفہ راشد. چلیے تاکہ یہ سمجھ گئے نا، یعنی ساتھ لے کر جایا کرو نفقہ، یہ نہیں ہے کہ ایسی جلدی بغیر نفقے کے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اس باب میں اس آیت کریمہ کی تفسیر کرنا منظور ہے جس میں یہ آیا ہے کہ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصر اللہ. تو اس میں یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر نقل فرمائی ہے اور دوسری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، پہلے ان دونوں تفسیروں کو منہ اٹھا کر سمجھ لیجئے پھر ترجمہ دیکھیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر جو ہے وہ اس قرآن پر مبنی ہے جس میں کذبو آیا ہے، یعنی ذال کی تخفیف کے ساتھ.
حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد کذبوا. اور حضرت عائشہ کی تفسیر جو ہے وہ کذبوا والے قرآن پر مبنی ہے، دونوں قرآتیں ثابت ہیں. حضرت عباس کی تفسیر یہ ہے کہ کذبوا میں کذبوا کی ضمیر راجع ہے، ضمیر نائب الفاعل خود رسول کی طرف، اور مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے نصر آنے سے پہلے ان حضرات نے امید قائم کی تھی کہ اللہ تعالی کی طرف سے مدد آئے گی، سمجھے نا. لیکن جب بہت دیر گزر گئی، یہاں تک کہ کچھ مایوسی سی ہونے لگی، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہم نے جو یہ بات سوچی تھی اپنے طور پر، یہ ہم نے غلط سوچی تھی. کذبوا کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا، بلکہ یہ اس معنی میں ہے جس معنی میں کہتے ہیں کہ کذب رجائی یا کذب رجائی، میری امید جھوٹی ہو گئی. ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ کرے ان کے دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا ہے، یا ہم سے جھوٹا وعدہ کیا گیا تھا، یہ مانا نہیں. بلکہ یہ کہ جو خود ہمارے دل میں ایک امید تھی، سمجھا، وہ امید جھوٹی پڑ گئی، سمجھا. حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، کہ ان کو گمان ہوا کہ ان کے ساتھ ان کے نفس نے جھوٹ بولا، یوں سمجھ لو ان کے نفس نے جھوٹ بولا، یعنی ان کے نفس نے ایک غلط امید قائم کر دی جو واقعہ نفس الامر کے مطابق نہیں تھی، سمجھ گئے. حضرت ابن عباس نے یہ تفسیر کرنے کے بعد اس کو کہا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے دوسری جگہ قرآن کریم میں ہے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور عام کے ساتھ ایمان لانے والے یہ کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تو اللہ کی مدد کب آئے گی، یہ وہ ایک ایسی حالت میں کہہ رہے ہیں جبکہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ نہیں آ رہی. تو جیسے اس وقت میں ان کو ایک مایوسی کی سی کیفیت تھی اور دل میں یہ خیال تھا کہ جو ہمیں امید تھی وہ پوری نہیں ہوئی، اسی طرح یہاں پر مانا ہے انہم قد کذبوا. بات سمجھ آ گئی. حضرت ابن عباس کا منشا تو یہ تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت ابن عباس کی یہ تفسیر بیان کی گئی، تو حضرت عائشہ اس کا مطلب یہ سمجھی کہ ابن عباس کی تفسیر کے معنی یہ ہے کہ رسولوں نے یہ گمان کیا کہ ان سے جھوٹا وعدہ کیا گیا تھا، سمجھے نا. تو ظاہر یہ بڑی سنگین بات تھی کہ رسولوں کو یہ گمان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے معاذ اللہ جھوٹا وعدہ کیا تھا. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ بات تو بالکل غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ تو جھوٹا وعدہ کر ہی نہیں سکتے، اور رسول کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ہم اسے جھوٹا وعدہ کیا گیا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب وعدہ کرتے ہیں تو اس بات کا وعدہ کرتے ہیں جس کا ان کے علم میں ہے کہ یہ بات ہونی ہے. قیامت تک جو واقعات ہونے والے ہیں ان میں سے کسی کا وعدہ کریں گے، جو پیش ہونے والے واقعہ نہیں ہے اس کا وعدہ تو نہیں کریں گے. لہٰذا یہ تفسیر نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یوں ہے کہ انہم قد کذبوا، کہ جب رسولوں کو مایوسی ہونے لگی اور ان کو گمان ہوا کہ انہم قد کذبوا، کہ اب ان کی تکذیب کی جائے گی رسولوں کی، یعنی یا تو کافر تکذیب کریں گے، دیکھو بہت اترا رہے تھے، کہہ رہے تھے ہمارے پاس اللہ کی مدد آئے گی، کچھ بھی نہیں آیا، یا جو ضعیف الایمان قسم کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کہیں گے کہ صاحب آپ تو وعدے کر رہے تھے اللہ کی نصر کے، اور کوئی نصر تو نہیں آئی، سمجھے نا. تو رسول کو تو کبھی گمان نہیں ہوتا کہ وعدہ جھوٹا ہوگا، لیکن جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ تکذیب کر سکتے. بات سمجھ آ گئی. ہیں یہ ہے مطلب دیکھو ذرا کہتے ہیں قال ابن عباس رضی اللہ عنہما حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا خفیفتا رزال کی تقریب کے ساتھ ذہب بها هناك عبداللہ ابن عباس اس آیت کو لے گئے ادھر ادھر کہاں وہ اگلی آیت کے ساتھ وطلا یعنی اس آیت کو کے مفہوم کو لے گئے دوسری آیت کے مفہوم کی طرف کہ یہ کہا کہ دونوں آیتوں کا مفہوم ایک جیسا ہے یہ مطلب ذہب بها هناك تھا ارے سن رہا ہو سمجھ رہا ہو کہ نہیں وطلا اور یہ آیت پڑھی کہ حتی یقول رسول والذین آمنوا معہ متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب تو کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس نے تو یہ بات کہی تھی ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ بعد میں میری ملاقات عروہ بن زبیر سے ہوئی تو میں نے ان سے یہ بات ذکر کی کہ عبداللہ ابن عباس یہ بات کہتے ہیں فقال تو عروہ بن زبیر نے کہا کہ حضرت عائشہ اس کی تفسیر دوسری طرح کی ہے حضرت عائشہ کہتے ہیں معاذ اللہ اللہ کی پناہ واللہ ما وعد اللہ رسولہ بن شہین قط الا علم انہ کائن قبل ان یموت اللہ جو ہے اپنے رسول سے کوئی وعدہ نہیں کرتا کسی بھی بات کا مگر اس کے علم میں ہوتا ہے کہ وہ ہونے والی چیز ہے قبل ان یموت صاحب وعدہ کی موت سے پہلے پہلے موعود لہو کی موت سے پہلے پہلے ولیکن لم تزل البلایا بالرسل لیکن رسولوں کے ساتھ آزمائشیں ہمیشہ آتی رہی ہیں اور آزمائشوں کی وجہ سے بعض اوقات مدد آنے میں دیر لگتی ہے حتی خافو یہاں تک کہ انبیاء کرام کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ان یکون معہم یکذبونہم کہ جو ساتھی ہیں وہ تکذیب نہ کریں فکانت تقرؤها فظنوا انہم قد کذبوا مثقلۃ ارے سمجھ گیا نہیں تو یہ تفسیر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی کذبو کی بنیاد پر طرح کے دونوں صحیح ہیں کذبو بھی اور کذبو بھی اور جو تفسیر حضرت عائشہ نے فرمائی ہے وہ کذبو بالتکذیب کے اندر بھی کہی جا سکتی ہے سمجھے نا اور کذبو میں بھی کہی جا سکتی ہے عبداللہ بن عباس کی تفسیر جو ہے صرف کذبو کی روایت کے قرآن کے مطابق ہے اور حضرت عائشہ کی تفسیر دونوں صورتوں میں استعمال ہو سکتی ہے جی یہ تفسیر ہے نساؤکم حرف لکم فاتو حرفکم انا شئتم کی اس میں حضرت نافع کی روایت نقل کی ہے کہ کان ابن عمر رضی اللہ عنہ اذا قرأ القرآن لم يتکلم حتی یفرغ عبداللہ ابن عمر جب قرآن کریم پڑھا کرتے تو بات نہیں کرتے تھے جب تک کہ فارغ نہ ہو جاتے فاخذت علیہ یوما تو ایک مرتبہ میں آپ کے پاس بیٹھ گیا جم کے سمجھے نا دیکھوں کب تک پڑھتے ہیں ساتھ بیٹھا رہا فقرأ سورۃ البقرۃ حتی انتہا الى مکان سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہاں تک کہ ایک خاص جگہ تک آ گئے یعنی وہی نساؤکم حرف لکم قال تدری فیما انزلت تو اب مجھ سے سوال کیا وہاں پر پہنچنے کے بعد نافع سے پتا ہے یہ کاہے میں نازل ہوئی ہے یا آیت قلت لا میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا قال نزلت فی قضا و قضا یہ فلاں فلاں بات میں نازل ہوئی ہے ثم مضى پھر آگے بڑھ گئے اور پھر آگے روایت نقل کیا عن نافع عن ابن عمر دوسری روایت فأتوا حرثكم أنّا شئتم قال يأتيها في فی کا مجرور ذکر نہیں کیا امام بخاری نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی دو روایتیں نقل کی ہیں نافع سے اور دونوں میں اجمال اور ابہام رکھا کہ وہاں کہا نزلت فی قضا و قضا اور یہاں کہا کہ یاتیہا فی کے بعد مجرور ذکر نہیں کیا سمجھے نا یہ اس وجہ سے غالباً واللہ سبحانہ وعالم کہ جو الفاظ تھے روایت میں ان کا مفہوم ظاہری بڑا شنیع تھا امام بخاری نے اس کو ذکر ہی نہیں کیا تشنیع کے لیے اور وہ یہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے آیت کا مفہوم یہ بتایا تھا کہ فاتو حرثکم الناشیتم کے معنی یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی سے استمتاع کر سکتا ہے دبر میں بھی, سمجھے نا, دبر میں بھی کر سکتا ہے. انا شی تم کے اندر مانا یہ ہے کہ یاتیہا فی یعنی فی دبر یہاں, اور نظرت فی قضا و قضا اس کے معنی یہ ہے کہ اس پر نازل ہوئی ہے کہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ فرمایا کہ یہ انصار کے ایک صاحب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے دبر میں جمع کیا, تو بعد میں کچھ پریشانی ہوئی کہ پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے, تو اور یا کچھ اعتراض کیا گیا اس کے اوپر, تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ذکر کیا, تو آیت کریمہ نازل ہوئی فاتوا سکو منا کی. تو اور ان روایات کی وجہ سے یہ بات معروف مشہور ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وطیف الدبر کے جواز کے قائل تھے, اور اسی بنیاد پر حضرت امام مالک کی بھی ایک روایت یہی ہے. امام مالک کی روایت بھی یہی ہے کہ وہ وطیف الدبر کے جواز کے قائل تھے, بلکہ امام شافعی کا قول قدیم بھی یہی ہے. البتہ مالکیہ جو ہیں وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اس قول کی تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام مالک سے یہ ثبوت نہیں ہے صحیح, لیکن ابن عربی قاضی ابن عربی جو مالکیہ خود بڑے درجے کے فقہا میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تردید کرنا بالکل غلط ہے, امام مالک کا یہ قول ہے اور امام مالک نے یہ کہا ابن القاسم سے جو ان کے شاگرد ہیں, ابن القاسم سے یہ کہا کہ میں نے اپنے علماء مدینہ میں سے کسی کو بھی ایسا نہیں پایا کہ جو اس کو ناجائز قرار دیتا ہوں, حرام دیتا ہوں علماء مدینہ میں سے, لہذا وہ اس کی حرمت کے الزام میں قائل نہیں تھے. بلکہ ابن القاسم تو ایک واقعہ لکھا ہے, اللہ جانے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, کہ امام مالک سے کسی نے کہا کہ جی یہ سنا ہے کہ یہ بہت حرام بات ہے, ناجائز کام ہے, تو امام مالک نے فرمایا کہ وانا ما انا الا اغتسلت الان منه, یہاں تک کہہ دیا. تو یہ بات بھی ہم کی طرف منسوب کی گئی ہے. دوسرے ذات یہ کہتے ہیں کہ امام مالک کا پہلے قول تھا, بعد میں اس سے رجوع کر لیا گیا. باہر صورت حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ بات منقول ہے, اور امام بخاری نے جان بوجھ کر اس کو پردے ابہام میں رکھا اور وضاحت نہیں کی تاکہ اس شنیعہ کو یہ گویا زیادہ تبلیغ نہ ہو, سمجھے نا. سارے جمہور کہتے ہیں کہ حرام ہے یہ عمل بالکل, اور اسی وجہ سے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات باور نہیں ہوتی کہ عبداللہ بن عمر ایسی بات کہیں گے, اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اس قول کی نسبت جو ہے وہ مشکوک ہے, سمجھے نا. البتہ روایات اتنی زیادہ ہیں عبداللہ بن عمر سے اس موضوع پر کہ اس کی تردید مشکل ہے, البتہ یہ عین ممکن ہے کہ بعد میں پھر انہوں نے اس سے رجوع فرما لیا ہو, سمجھ گئے نا. امام مالک کے بارے میں بھی بعض کے فقہ مالکیہ جو ہیں وہ تردید کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ امام مالک کی طرف صحیح نہیں ہے نسبت, اور اگر ہو بھی تو امام مالک کا پھر رجوع کر لیا ہوگا انہوں نے, لہذا اب اس پر تقریباً اجماع ہے, سمجھ گئے نا. جو لوگ مثلا امام مالک کی طرف جو یہ قول منسوب ہے وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو بھائی حدیث میں تو آئے تھے, قرآنیہ میں تو لفظ عام ہے, فاتو ہر سکم انا شئتم, انا کا معنی اینا, اینا شئتم یا حیث شئتم, تو اس میں پھر کوئی قید نہیں ہے. اور جمہور کا کہنا یہ ہے کہ جیسے حدیث میں آیا ہے کہ اصل میں بات یہ تھی, تفصیل یہ آئی ہے اس کی روایات میں, کہ قریش جو تھے وہ اپنی بیویوں سے استمتاع میں زیادہ تنوع اختیار کرتے تھے, یعنی وہ اگرچہ مجامعات تو صرف فرضی میں ہوتی تھی لیکن جانے کے لیے راستہ جو ہے وہ کبھی سیدھا کبھی الٹا کبھی پہلو سے مستقبلتاً و مستدبرتاً یہ رہتا تھا. جب وہاں پہنچے مدینہ منورہ میں تو انصار کے ہاں یہ قصہ نہیں تھا, اور وہاں پر وہ یہودیوں کے زیر اثر تھے. یہودی یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص فرض میں جمع کرے لیکن پیچھے کی طرف سے کرے تو اس سے اولاد جو ہے وہ احول پیدا ہوتی ہے, بھینگی پیدا ہوتی ہے, تو اس واسطے وہ منع کرتے تھے. تو ایک مہاجر صحابی کا نکاح ہوا کسی انصاریہ صحابیہ سے, تو انہوں نے اپنے عام عادت کے مطابق یا عام معمول کے مطابق ان سے بھی استمتاع کرنا چاہا. انہوں نے مزاحمت کی تو ہوتے ہوتے بات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی کہ انصار یہ کہتے ہیں, یہودی یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے, بھینگا پیدا, اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے. تو اس پر آیت نازل ہوئی کہ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم, سمجھے نا. تو مقصد یہ نہیں ہے کہ موضع جمع میں عموم پیدا کیا جا رہا ہے, بلکہ اس موضع تک پہنچنے کے لیے طریقے میں عموم پیدا کیا جا رہا ہے کہ جس طرف سے چاہو جاؤ لیکن جاؤ اسی جگہ پر, سمجھ گئے نا. تو یہ ہے مقصود, نہ کہ مواضع کی تعمیم مقصود ہو. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہر سکم لفظ استعمال فرمایا, تو حرص جو ہے وہ تو موضع فرض ہی ہے, اور جو دوسری جگہ ہیں وہ فرض ہے حرص نہیں. اور مجھے ایک بات لگتی تھی جو جس کی پہلے کبھی تائید, یعنی سوچتا تھا کہ کہیں سے اس کی تائید ملے تو ایسی بغیر تائید ملے کہنے کو دل نہیں چاہتا تھا, وہ یہ کہ انا کے معنی جو کیے گئے ہیں, انا کے معنی کہ اینا شی تم یا ہے تو جی تم, یہ صحیح نہیں ہے. انا کے معنی ہے من اینا, سمجھے نا, من اینا, صرف اینا نہیں ہے. یہ مجھے اپنے یعنی جو ذوق عربیت ہے اس کے لحاظ سے یہ بات تھی, مگر کسی کی تائید نظر نہیں آتی. بعد میں دیکھا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے قافیہ کی شرح رضی کے حوالے سے یہی بات لکھی ہے کہ انا جو ہے وہ معنی میں من اینا کے ہے, من اینا شیتم. تو جب یہ من اینا شیتم ہے تو وہ طریق کا عموم ہے نہ کہ موضع کا عموم, بالکل واضح طور پر. تو اس سے بات واضح ہوگی. اور احادیث میں صراحتاً ممانعات آئی ہے, جاتا تم نسا آپ کی ادبار ہننا, یہ پھر میری آپ حدیث پڑھ لیں گے. چلیے, نہیں یعنی حد نہیں ہے, لیکن یہ کہ تعزیر دے سکتا ہے امام حد. جی یہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری روایت کرتے ہیں کہ ماقب تو یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی, ان کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی اور چھوڑ دیا, حتن قدر عدت ہوا, یہاں تک کہ عدت پوری ہو گئی. جب عدت پوری ہو گئی تو خطا بہا, پھر پیغام لے کے آ گیا وہی شوہر کہ مجھ سے نکاح کر لو دوبارہ. فابا ماقل, حضرت ماقل ابن یسار نے انکار کیا کہ جی ایسے آدمی جو ایک مرتبہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کر چکا ہے میں تو نہیں اس سے دوبارہ نکاح کروں گا تمہارا. اور دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ خود خاتون راضی تھی, تو اس پر آیت نازل ہوئی کہ فلا تعضلوهن ان کہنا ازواجهن, کہ جب عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت تک پہنچ جائیں تو اب اگر وہ دوبارہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہیں تو ان کو روکو نہیں, منع نہ کرو. چلیے یہ باب جو ہے یہ امام بخاری کی کتاب و تفسیر کی مشکل ترین ابواب میں سے ہے, اور عبارت اس میں اس قسم کی ہے تنوۃ الباب میں اور جو تعلیقات نقل کی ہیں کہ اس سے بات کو سمجھنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے. تو پہلے اس کا خلاصہ کتاب سے ہٹ کر سمجھ لیجئے, پھر جب آپ پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی بات. صورتحال یہ ہے کہ متوفع عنہا زوجہا کی عدت کے بارے میں سورہ بقرہ کے اندر دو آیتیں ہیں. ایک آیت ہے وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, کہ وہ چار مہینے دس دن عدت گزاریں. یہ سورہ بقرہ میں ترتیب قرآت کے لحاظ سے یہ آیت پہلے ہے. اور دوسری آیت ہے وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ. یہ آیت کریمہ ترتیب قرآت کے لحاظ سے مؤخر ہے, سمجھ رہے ہو؟ ترتیب قرآت کے لحاظ سے یہ مؤخر ہے. اب جو معروف تفسیر ہے جو جمہور نے اختیار کی ہے, اس کے مطابق وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کی عدت جو ہے وہ سال بھر تک اس کو اپنے شوہر کے گھر میں رہنا ہوگا اور اس کو نکالنا جائز نہیں ہے نا. لیکن جمہور کا کہنا یہ ہے کہ یہ حکم جو ہے سال بھر کی عدت کا یہ منسوخ ہو گیا. اور دوسری آیت جو ہے وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, یہ آیت اس کے لیے ناسخ ہے. ارے سمجھ رہے ہو, جمہور کا قول یہ ہے. تو اب مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ والی آیت پر عمل نہیں اور أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا والی آیت پر عمل ہے, جمہور کا قول یہ ہے. جمہور کے قول پر اور کچھ اشکال خاص نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس میں آیتیں ناسخہ پہلے اور منسوخہ بعد میں ہے, جبکہ ترتیب طبی کا تقاضا ہے کہ منسوخ آیت پہلے ہو اور ناسخ بعد میں آئے. لیکن اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے جمہور کی طرف سے کہ یہ ترتیب قرآت جو ہے یہ ترتیب نزول سے مختلف ہے, اور اربعۃ اشہر و عشرہ والی آیت اگرچہ قرآت میں مقدم ہے لیکن نزول میں مؤخر ہے. اگرچہ سارے ناسخ منسوخ میں یہ واحد آیت ایسی ہے جو قرآت میں مقدم ہے اور نزول میں مؤخر ہے, لیکن کہتے ہیں تو کیا ہے, کچھ بھی کوئی اس میں حرج کی بات نہیں. جمہور کا یہ کی تفسیر یہ ہے, سمجھ رہے نا. دوسری تفسیر جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے مجاہد کے حوالے سے اور عطا کے حوالے سے, مجاہد اور عطا کی. مجاہد کی تفسیر جو ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ در حقیقت ان دونوں آیتوں میں کوئی ناسخ منسوخ نہیں, کوئی ناسخ منسوخ نہیں, اور اربعۃ اشہر و عشرہ والی جو آیت ہے وہ جس طرح قراءتن مقدم ہے اسی طرح نزولن بھی مقدم ہے. اور متاع الحول غیر اخراج والی آیت جس طرح قراءتن مؤخر ہے اسی طرح نزولن بھی مؤخر ہے, اور ان میں سے کوئی ناسخ منسوخ نہیں, دونوں پر عمل آج بھی ہے. وہ کس طرح, ذرا سمجھ لو. ان کا کہنا یہ ہے کہ چار مہینے دس دن تو عدت مقرر مقرر ہیں متوفا عنہ زوجہا کے لیے بغیر کسی شک شبے کے, سمجھے نا. جس کے معنی کیا ہے کہ عورت جو متوفا عنہ زوجہا ہے اس کے ذمے عدت واجب ہے کہ چار مہینے دس دن عدت گزارے اپنے شوہر کے گھر میں, یہ تو واجب ہے عورت کا فریضہ ہے. اب پہلی آیت نے اسی فریضے کو بیان کیا ہے. دوسری طرف جو ازواج ہیں ان کے ذمے اللہ تعالی نے یہ عائد کیا ہے فریضہ کہ جب وہ دیکھیں کہ ہمارے انتقال کا وقت قریب آ رہا ہے اور ہم بیوی چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ وصیت کریں. کیا وصیت کریں؟ کہ بھئی میری بیوی کو سال بھر تک تم اے میرے ورثا تم میرے گھر میں رکھنا اور اس کو نکالنا نہیں. سمجھ گئے؟ تو اس حکم کا اس حکم سے کوئی تعلق نہیں. اس کی مخاطب عورت ہے کہ 4 مہینے 10 دن تمہیں اپنے شوہر کے گھر میں رہنے ہیں, اور اس کی مخاطب جو ہے وہ شوہر ہے کہ وہ وصیت کرے کہ سال بھر تک میری بیوی کو مت نکالنا. اور اولیاء مخاطب ہیں غیر اخراج کے, تو اولیاء جو ہیں وہ ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس عورت کو سال بھر تک نہ نکالیں. سمجھے؟ لیکن خود عورت کے ذمے تو صرف 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارنی ہے. اب اگر اس کے بعد وہ چاہے کہ نکل وہ کہیں اور جانا چاہے تو اس کو اجازت ہے. اسی لیے فرمایا فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, اگر وہ خود جانا چاہے تو چلی جائے, تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں. لیکن اگر وہ رہنا چاہیں تو اے اولیاء تم پر فرض ہے کہ سال بھر تک ان کو رکھو. بات سنا گئی؟ تو حضرت عطا حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں. 4 مہینے 10 دن تو عورت کا حق ہے بحثیت عدت کے کہ وہ رہے شوہر کے گھر میں, اور 4 مہینے 10 دن سے آگے یعنی 6 مہینے 20 دن, 6 مہینے کتنے, 7 مہینے, 7 مہینے 20 دن وہ جو ہے وہ عورت کا حق ہے, چاہے تو رہے اور چاہے نہ رہے. اگر رہنا چاہے تو اولیاء کا فریضہ ہے کہ سال بھر تک رکھے اور اس کو نہ نکالیں, اور یہ حکم آج بھی محکم ہے, منسوخ نہیں ہوا. یعنی دونوں آیتیں محکم ہیں اور دونوں میں سے کوئی بھی منسوخ نہیں, دونوں پر عمل آج بھی ہے. یہ مسئلہ یہ کہنا ہے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ. حضرت عطا رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس کے حوالے سے جو تفسیر مقد کی ہے وہ بھی اس کے قریب قریب ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ترتیب یوں ہوئی ہے, ترتیب اس طرح ہوئی ہے کہ جس وقت سب سے پہلے آیت نازل ہوئی 4 آیت والی کہ 4 مہینے 10 دن عورت جو ہے وہ عدت گزارے, تو اس کا تقاضا کیا تھا کہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے, کہاں گزارے؟ شوہر کے گھر میں. تو وہاں پر شوہر کے گھر میں ہی رہنا واجب تھا, سمجھ رہے ہو؟ شوہر کے گھر میں ہی رہنا واجب تھا, اور وہ اگر کہیں اور جا کر عدت گزارنا چاہے تو یہ اس کو حق نہیں تھا, سمجھ گئے نا. بعد میں اے میاں سورہ ہے تو بعد میں آیت نازل ہوئی وصیت لازواجہم متاع الحول غیر اخراج, سمجھے نا. تو اس نے اس 4 مہینے 10 دن والی آیت کے حکم میں تھوڑا سا تغیر یہ پیدا کر دیا کہ اولیاء کے ذمے تو ہے کہ اس کو نہ نکالیں, لیکن عورت کے ذمے نہیں ہے کہ وہاں رہے. اگر عورت جانا چاہے کہیں اور عدت گزارنا چاہے تو اس کو حق ہے, یہاں تک کہ 4 مہینے 10 دن کے دوران بھی, سمجھے نا, اس کو حق ہے کہ اگر وہ کہیں چاہے جانا تو جا سکتی ہے. البتہ اگر رہنا چاہے تو اولیاء رکھنے پر مجبور ہیں پورے سال, سمجھ رہی بات. تو کیا مطلب ہوا کہ اس آیت نے 4 مہینے 10 دن والی آیت کے حکم میں یہ تغیر پیدا کیا کہ جب تک یہ آیت نہیں آئی تھی اس وقت تک عورت پر واجب تھا کہ 4 مہینے 10 دن اور مرد کے گھر میں ہی گزارے. اس آیت کے آ جانے کے بعد یہ پابندی عورت پر سے اٹھ گئی، لیکن اس کا یہ حق برقرار رہا، عورت کا حق اولیاء پر کہ وہ سال بھر تک اگر وہ رکنا چاہے تو اس کو نہ نکالے، سمجھے؟ لیکن پھر ایک تیسری آیت آئی جس نے اس حق کے حکم کو بھی ختم کر دیا، اور وہ ہے آیت میراث، کہ جب آیت میراث آ گئی اور اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ وَلَهُنَّ رُبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، ہے نا، تو ان کو چوتھائی ملے گا اگر اولاد نہ ہو، اور اگر اولاد ہو تو ثمن ملے گا. تو اس آیت میراث نے ان کا حق کے سکنا کو ختم کر دیا. یہ حق کے سکنا جو تھا نا، کہ ان کو حق تھا کہ اگر چاہتی تو دوران عدت وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہتی اور اولیاء کو نکالنے کا حق نہیں تھا، سمجھے نا. یہ سکنا کا حق ختم کر دیا آیت میراث نے. جب جب تم کو آیت میراث مل گئی شوہر کی، تو اب شوہر کے گھر میں رہنا کوئی ضروری نہیں، نہ تمہارا حق ہے، کیونکہ وہ گھر جو ہے اب تو شوہر کا نہ رہا، وہ تو ورثہ کے درمیان تقسیم ہو گیا، جن میں جس کا ایک حصہ تمہیں بھی ویسے تو میراث مل گیا، تو اب سکنا کا حق تمہیں نہیں ہے. تو آیت میراث نے وہ سکنا کا حق جو متاع الحول غیر اخراج نے دیا تھا اس کو منسوخ کر دیا. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ فرق ہے مجاہد کے قول میں اور عطا کے قول میں. مجاہد کے قول کے مطابق دونوں آیتیں آج بھی محکم ہیں، اور آج بھی اگر عورت مطالبہ کرنا چاہے کیا کہ میں سال بھر تک رہوں گی تو کر سکتی ہے، لیکن عطا کے قول کے مطابق یہ اس کا حق جو ہے جو مطالبہ کرنے کا، سکنا کرنے کے مطالبے کا حق، یہ ختم ہو گیا آیت میراث سے. اور حنفیہ کا قول بھی یہی ہے، یعنی حنفیہ کے نزدیک بھی متوفی عنہا زوجہا وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہنے کا مطالبہ نہیں کر سکتی، سمجھے نا، بلکہ وہ اگر شوہر چولیا کہیں کہ بھائی ہم تو نہیں دیتے تو پھر وہ اپنے کہیں اور رہے. یہی وجہ ہے کہ شوہر کے گھر میں بھی اگر عزت گزارے تو نفقہ خود برداشت کرے گی، سمجھے نا. بات آ گئی تمہیں؟ یہ ہے جناب تفصیل جو یہاں پر تین مذاہب ہو گیا تفسیر کے، ایک جمہور کا مسئلہ، ایک مجاہد کا، اور ایک عطا کا. دیکھ لیجیے اب اس کو ذرا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے پہلے تو جمہور کا مسئلہ کے مطابق حدیث روایت کی ہے. عن ابن ابی ملائکہ قال ابن الزبیر قلت لعثمان ابن عفان، عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے